يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصقور ميدان أرضه. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. آپ تمام نماز گزاران محترم کو اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ انسان کی زندگی خطروں سے دوچار ہے اور ان خطروں سے محفوظ رہنے کی پناہ گاہ، خطروں سے بچنے کا وسیلہ اللہ نے تقوی کو قرار دیا ہے. پچھلے جمعہ میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہمارے تمام اعمال تقوی کے زیر سایہ انجام پائیں، اور جن اعمال کو تقوی کے زیر سایہ انجام پانا ہے ان میں سے بعض کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے کہ یہ اعمال تمہارے تقوی کے زیر سایہ انجام پانے ہیں. ان میں پچھلے جمعے میں جو بات عرض کی گئی کہ شادیاں ہماری، ہمارا نکاح، ہمارا ازدواج، ہمارا ازدواجی نظام بھی تقوی کے زیر سایہ ہو، یعنی ہماری شادیاں جو ہم کرتے ہیں وہ تقوی کے زیر سایہ شادی اور نکاح کی تقریب انجام پائے، رشتوں کا انتخاب اور پھر شادی کے بعد افزائش نسل، اولاد کی تربیت، اولاد کو رزق و روزی فراہم کرنا، یہ تمام باتیں تقوی کے زیر سایہ انجام پائیں. اور نہ صرف شادی بلکہ طلاق بھی اگر ہو رہی ہو تو وہ بھی تقوی کے زیر سایہ انجام پائیں. اور طلاق کے مورد کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ ان تمسہن وقد فرضتم لہن فریدہ، کہ اگر تم نے ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی. قرآن یہ مورد بتلانا چاہ رہا ہے کہ طلاق بھی اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو ہماری طلاق بھی تقوی کے زیر سایہ. طلاق کی نوبت آتی کب ہے؟ جب دونوں میاں بیوی میں آپس میں ہم آہنگی ختم ہو جائے. اور وہ آپس میں ہم آہنگی ختم اس وقت ہوتی ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک بے تقویٰ ہو یا دونوں بے تقویٰ ہو. معمولاً جو میاں بیوی متقی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ متقی لوگوں میں طلاق نہیں ہوتی ہے، متقیوں کی بھی طلاق ہوتی ہے، لیکن معمولاً اگر دونوں متقی ہیں تو طلاق کم ہوتی ہے، طلاق کا چانس کم ہو جاتا ہے اگر دونوں متقی ہیں. لیکن دونوں میں سے کوئی ایک بے تقویٰ ہے یا دونوں بے تقویٰ ہیں تو وہاں پر طلاق کا چانس بڑھ جاتا ہے. جب دونوں کی آپس میں بن نہیں پاتی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، تو طلاق کی یہاں پر دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اس وقت طلاق ہو جب ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہو. ازدواجی تعلق قائم ہونے کے بعد مثلا نکاح ہو گیا, رخصتی بھی ہو گئی, دلہن اپنے شوہر کے گھر آ گئی, شوہر کے گھر آنے کے بعد ازدواجی تعلق بھی قائم ہو گیا, بچے بھی پیدا ہو گئے, اب طلاق انجام پانا ہے. اس صورت میں جو شخص طلاق دے رہا ہے یعنی شوہر, اس کے ذمے مہر ادا کرنا ہے کہ وہ پورا مہر دے تو پھر طلاق واقع ہو, پورا پورا مہر ادا کرے تاکہ طلاق واقع ہو. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت طلاق کی یہ ہے کہ شادی نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی, دلہن اپنے والد کے گھر پر ہی ہے, اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی, دلہن اپنے والد کے گھر پر ہی ہے, رخصتی نہیں ہوئی ہے, کسی وجہ سے رخصتی سے پہلے ہی طلاق واقع ہو گئی اور ازدواجی تعلق بھی قائم نہیں ہوا, تو ایسی صورت میں شوہر پر آدھا مہر دینا واجب ہے. پورا مہر نہیں دے گا, آدھا مہر دے گا, نصف. مثلا ایک لاکھ روپے مہر مقرر تھا, ایک لاکھ روپے, ابھی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا, رخصتی نہیں ہوئی, طلاق واقع ہو گئی, تو اب کیا کرے؟ اس ایک لاکھ کا آدھا یعنی 50,000 روپے مہر ادا کر دے. البتہ مہر ادا کرنے کا صحیح موقع کون سا ہے, مہر کب دیا جائے؟ مہر ادا کرنے کا صحیح موقع خود نکاح کا موقع ہے, جب نکاح ہو رہا ہو اسی وقت مہر ادا کر دیا جائے. اور مہر مقرر کرنا ضروری ہے, بغیر مہر کے کوئی شادی کوئی نکاح انجام پاتا ہی نہیں ہے, مہر کا مقرر ہونا ضروری ہے. شادی کے جو شرائط ہے اس میں مہر کا مقرر ہونا ضروری ہے, بغیر مہر کے نکاح ہو ہی نہیں سکتا, نہ نکاح دائم ہو سکتا نہ نکاح موقت ہو سکتا, مہر ہونا ضروری ہے. اور اسی وقت جب نکاح ہو رہا ہو اسی وقت مہر ادا کر دیا جائے, سب سے بہترین موقع مہر ادا کرنے کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہر ہو کتنا, کتنا مہر مقرر کیا جائے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مہر مقرر ہی نہیں کرتے, مہر ہی نہیں ہوگا شادی میں, بغیر مہر کے شادی ہو جائے گی, بغیر مہر کے شادی ہو نہیں سکتی, کیونکہ اللہ نے جو نظام مقرر کیا ہے شادی کا نکاح کا اس میں بغیر مہر کے نکاح ہو ہی نہیں سکتا, مہر کا مقرر کرنا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ کتنا مہر ہو. بعض لوگ کہتے ہیں, روایتوں میں بھی ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جس کا مہر کم ہو, روایتوں میں یہ بات ہے کہ بہترین خاتون وہ ہے جس کا مہر کم ہو, لیکن کم ہونے سے مراد بعض لوگ یہ لیتے ہیں کہ 500 روپے بس مہر برائے نام مقرر کر دیا جائے, 200 روپے 500 روپے. مہر کی رقم اتنی ہو, مہر کا فلسفہ کیا ہے؟ مہر کا فلسفہ یہ ہے کہ جب دونوں میں ہم آہنگی ممکن نہیں ہے, ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں دونوں آپس میں میاں بیوی, اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی, اب طلاق کے بعد عورت کو تنہا زندگی گزارنا ہے شوہر کے بغیر, تو جب تک عورت کا مستقل ذریعہ آمدنی کچھ پیدا نہیں ہو جاتا, اس وقت تک کی گزر بسر کے لیے جو رقم چاہیے, جو پیسے چاہیے, کم از کم اتنے پیسے مہر کے رکھے جائیں, جب تک کہ عورت کے لیے کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ فراہم نہیں ہو جاتا. اگر 500 روپے مہر رکھ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ طلاق کے بعد 500 روپے میں جب تک کہ مستقل ذریعہ آمدنی پیدا نہ ہو جائے, ممکن نہیں ہے 500 روپے میں گزارا, عورت تنہائی میں تنہا گزر بسر کرنے کے لیے بغیر شوہر کی کفالت کے جب تک کہ کوئی مستقل اس کا ذریعہ آمدنی نہ پیدا ہو جائے، فراہم نہ ہو جائے، اتنی رقم مہر میں مقرر کی جائے. اور قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم ازدواجی تعلق کے بعد، اور یہ خاتون پر ہے یعنی بیوی پر ہے کہ وہ بعد میں شوہر کے حق میں مہر معاف کر دے، کہے کہ ٹھیک ہے جتنا بھی مہر ہے میں معاف کر دی، یعنی مجھے نہیں چاہیے مہر. یہ عورت کو اختیار حاصل ہے، لیکن کب؟ مہر مقرر ہونے کے بعد. پہلے سے ہی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں مہر لینا ہی نہیں چاہتی، عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے. مہر مقرر ہونا ہے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو پاتا، ہو ہی نہیں سکتا. مہر مقرر ہو، مقرر ہونے کے بعد عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ معاف کر دے شوہر کے حق میں کہ مجھے مہر نہیں چاہیے، لیکن مقرر ہونا ضروری ہے. اور اس کی عرض کیا، دو صورتیں ہیں. پہلی صورت، ازدواجی تعلق قائم ہونے کے بعد اگر طلاق دے رہا ہو تو پورا مہر ادا کرے، اور ازدواجی تعلق قائم ہونے سے پہلے اگر طلاق دے رہا ہو تو آدھا مہر ادا کرے، نصف، جتنا مقرر کیا تھا اس کا آدھا. قرآن مجید یہی فرما رہا ہے، وَإِن تَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر طلاق تک نوبت آ جائے اور طلاق دینا ضروری ہو جائے، مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ، کہ طلاق اس وقت دے رہے ہو جب تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، ان کو مس نہیں کیا ہے، یعنی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا ہے، فَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا، اور تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر دیا ہے، مہر مقرر کر دیا ہے، فنصف ما فرضتم، آپ کو اس کا نصف ادا کرنا ہے. ازدواجی تعلق قائم ہونے سے پہلے اگر طلاق واقع ہو رہی ہو تو مہر کا آدھا، جتنا بھی مہر مقرر کیا ہوا ہے اس کا آدھا ادا کریں گے زوجہ کو. الا ان یعفونا، مگر یہ کہ خود خواتین اس مہر کو بخش دیں، معاف کر دیں. اب بعض مرتبہ ہوتا ایسا ہے کہ شوہر اتنا ستاتا ہے بیوی کو کہ وہ کہتی ہے کہ میں پیسے بھی معاف کر رہی ہوں، بس تجھ سے جو چاہیے وہ یہ کہ میری جان چھوڑ، بس مجھے آزاد کر، مجھے رہا کر. اتنا تنگ آئی بھی ہوتی ہے شوہر کے ہاتھوں سے، شوہر سے اتنا تنگ ہو چکی ہوتی ہے کہ بس اس کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، مجھے مہر بھی نہیں چاہیے، مجھے بس رہائی دے، مجھے طلاق دے کے آزاد کر. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کبھی ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ولی ہیں، ولی کون ہے؟ لڑکی کا ولی یا اس کا باپ ہے یا اس کا دادا ہے، لیکن جو صغیرہ ہے، جو چھوٹی بچی ہے، جس کے چھوٹی بچی کا اگر نکاح ہو گیا ہو تو بغیر ولی کے چھوٹی بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا، بالغ ابھی نہیں ہوئی ہے، تو اس صورت میں ولی چاہے تو مہر معاف کر دے، ولی چاہے تو مہر لے لے. طلاق اگر طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو ولی کے اوپر ہے، ولی چاہے تو مہر معاف کر دے، چاہے تو مہر کا مطالبہ کر کے مہر لے لے. لیکن اس تمام گفتگو میں تقوی کی کیا بات ہے؟ دیکھیں، ایک تو شرعی حدود ہے ہمارے لیے جو خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہے، کہ اگر ان شرعی حدود کا خیال نکاح اور طلاق میں نہ کیا جائے تو ہم دین سے باہر ہو جائیں گے. اگر طلاق واقع ہو رہی ہے تو جا کے کورٹ میں اگر طلاق لے رہے ہیں، کورٹ کی طلاق امامیہ میں ویلڈ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جا کے کورٹ میں طلاق لے لے اور آ کے کہے کہ کورٹ میں ہماری طلاق ہو گئی ہے، اب ہم دونوں میاں بیوی باقی نہیں ہیں، نہیں، کورٹ کا طلاق ویلڈ نہیں ہے جب تک کہ شرعی طریقے سے طلاق واقع نہ ہو. اسی طرح شرعی، یعنی دو حدیں ہیں ہمارے پاس، ایک شرعی حدود ہے اور ایک تقوی کی سرحد ہے. شرعی حدود کیا ہے؟ شرعی حدود یہ ہے کہ جو شخص ازدواجی تعلق قائم ہونے سے پہلے طلاق دے رہا ہے اس کو چاہیے کہ آدھا مہر ادا کر دے، اور اگر وہ آدھا مہر ادا کر دے تو اس نے شریعت پر عمل کر دیا، اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی معصیت نہیں ہے، کوئی نافرمانی نہیں ہے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر اس نے عمل کر دیا، طلاق واقع ہو گئی. لیکن قرآن یہ فرما رہا ہے کہ تم اب تک تم متقی نہیں بنے ہو. متقی کب بنو گے؟ متقی اس وقت بنو گے کہ جب تم پورا مہر ادا کر دو. چھونے سے پہلے ادا کتنا تھا؟ چھونے سے پہلے اگر طلاق دے دے تو کتنا مہر ادا کرنا تھا؟ آدھا مہر ادا کرنا تھا. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دو اور تمہارے ذمے فقط آدھا مہر ادا کرنا ہے، لیکن اگر تم پورا مہر ادا کر دو تو یہ تقویٰ سے قریب ہے. یہ بات تقویٰ سے قریب ہے کہ تم پورا مہر ادا کر دو، جبکہ تمہارے ذمے کتنا ہے؟ تمہارے ذمے آدھا مہر ہے. تم پورا ادا کر دو تو پھر تم تقویٰ تک پہنچ گئے. آدھا ادا کرو گے تو تم نے شریعت پر عمل کیا، کوئی نافرمانی تم سے نہیں ہوئی، گناہ تم سے نہیں ہوا. آدھا بھی ادا نہیں کیا تو گناہ کیا، معصیت نافرمانی کی. لیکن اگر پورا ادا کر دیا اقرب للتقویٰ، یہ بات تقویٰ سے قریب ہے کہ تم پورا مہر ادا کر دو. اور وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اگر مرد پورا مہر ادا کر دے تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اپنے درمیان فضل و تفضل کرنا مت بھولو. اپنے درمیان فضل کرنا، فضل کس کو کہتے ہیں؟ فضل کہتے ہیں بغیر استحقاق کے عطا کر دینا کوئی چیز. میں مستحق نہیں ہوں، اس کے باوجود بھی کوئی چیز جس کا میں مستحق نہیں ہوں مجھے دینا، یہ فضل ہے. فضل کہتے ہی اضافی چیز کو ہے. مثلا ایک شخص ہے، اس کی تنخواہ مقرر ہے ماہانہ 10,000 روپے، جیسے ہی مہینہ ختم ہوا 10,000 روپے اس کی خدمت میں پیش کر دیے گئے کہ یہ 10,000 روپے آپ کی تنخواہ، یہ اس کی مقرر کردہ تنخواہ ہے. لیکن اگر آپ اضافی دیکھ رہے ہیں کہ یہ 10,000 میں اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اس 10,000 روپے میں وہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر پا رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا، 2,000 روپے اضافی اس کو دے دیے. یہ 2,000 روپے جو اضافی آپ اس کو دے رہے ہیں یہ فضل ہے. مقرر کیا تھا؟ مقرر 10,000 روپے تھے، لیکن مقرر سے زیادہ. اسی لیے ایک تاکید بھی ہم سب کو یہ ہے روایتوں میں کہ جب بھی کسی کو کام پر لاؤ، مزدوری کے لیے لاؤ، تو پہلے مقرر کر لو کہ کتنے پیسے پر کام کرے گا، پہلے مقرر کرو. مقرر کیے بغیر کام کا آغاز مت کرو، پہلے طے کر لو کہ کتنے پیسے لے گا، اس کی مزدوری کتنی ہے، اس کی اجرت کتنی ہے. ہاں، صبح سے شام تک اس نے کام کیا، اس کی مزدوری بالفرض 300 روپے ہے، 300 روپے دے دو، 100 روپے یا 200 روپے فضل کے طور پر اس کو دو. یہ جو اضافی دے رہے ہیں یہ فضل کے طور پر ہے. آپ دیکھیں ہماری زندگی میں اگر خدا کا فضل نہ ہو تو ہم جتنی چیزیں ہم کو ملی ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے، کیا ہم ان سب چیزوں کے مستحق ہیں؟ اللہ نے جو چیزیں ہم کو عطا کی ہیں، کیا ہم ان تمام چیزوں کے مستحق ہیں؟ اور اگر فضل نہ کرے خداوند عالم، اللہ اپنے فضل سے کام نہ لے ہم بندوں پر، تو ہم ایک روٹی کے بھی مستحق نہیں ہیں، ایک روٹی کے بھی مستحق نہیں ہے. ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے کہ خداوند عالم ایک روٹی بھی ہم کو عطا کرے. تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے. ھذا من فضل ربی، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا فضل ہے. اسی لیے جو خود صاحب فضل ہے، اللہ کی ذات صاحب فضل ہے، اور وہ بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی فضل سے کام لو. مانا کہ تم نے نصف مہر ادا کر دیا، لیکن یہ نصف مہر تم کو متقی نہیں بنائے گا، آدھا مہر تم کو متقی نہیں بنائے گا. پورا مہر ادا کر دو گے، گرچہ تمہارے ذمے ادا کرنا فقط آدھا ہے، لیکن اگر تم فضل سے کام لو، پورا ادا کر دو، اقرب للتقویٰ، یہ بات تقویٰ سے قریب ہے. فضل کے یہ معنی ہے. ولا تنسوا الفضل بینکم، اپنے درمیان فضل و تفضل کو بھولو مت، فراموش مت کرو. اور جس دن اللہ اپنا فضل تمہارے شامل حال کیے ہوئے، تم بھی اپنا فضل دوسروں کے شامل حال کرو. جس طرح سے اللہ کا فضل ہمارے شامل حال ہے، ویسے ہی ہمارا فضل دوسروں کے شامل حال ہو. ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ پروردگار جاننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. اور اگر یہ فضل نہ ہو پروردگار کا، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر اس کا فضل نہ ہو، اللہ کا فضل نہ ہو، تو ہم رسوا ہو جائیں گے. یہ اللہ کا فضل یہ کہ اللہ کے فضل کے نتیجے میں اللہ کی عطائیں ہمارے اوپر. خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم کو اپنی شادیوں میں تقویٰ کا لحاظ کرنا ہے. اس کے باوجود بھی اگر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، شادی میں تقویٰ کا لحاظ کرنے کے بعد بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نوبت طلاق تک پہنچے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ متقی لوگوں کی طلاق نہیں ہوتی ہے، متقی لوگوں میں بھی طلاق ہوتی ہے. تو وہ طلاق پھر کس کے زیر سایہ ہو؟ وہ طلاق بھی تقویٰ کے زیر سایہ ہو. تقویٰ کے زیر سایہ طلاق کیا ہے؟ تقویٰ کے زیر سایہ طلاق یہ ہے کہ اگر تم نے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق دے دی تو تمہارے اوپر آدھا مہر ہے، اگر تم پورا ادا کر دو تو یہ مہر کا پورا ادا کرنا تم کو تقویٰ سے قریب کر دے گا. اور اگر معاف کر دو، جیسے عورت اگر معاف کر دے تقویٰ سے قریب. اور اپنے درمیان فضل کو مت بھولو، فضل سے کام لو. پروردگار ہم سب کو، ہمارے تمام امور کو تقویٰ کے زیر سایہ انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ درجتہ وتبین بہا فضلہ، وصلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی صدیقۃ فاطمۃ الزکیہ واخترتها علی نساء العالمین. اللہم صلی علی الحسن والحسین عبدک و ولیک و ابن رسولک و سبطی الرحمہ و سید شباب اہل الجنہ. اللہم صلی علی علی ابن الحسین سید العابدین. اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر العلم النبیین. اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق. اللہم صلی علی امین المؤتمن موسی بن جعفر. اللہم صلی علی علی ابن موسی. اللہم صلی علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی علی ابن محمد. اللہم صلی علی الحسن ابن علی. اللہم صلی علی ولیک و ابن اولیائک القائم بالحق المنتظر المہدی. اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم عذب کفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویجحدون آیاتک ویکذبون رسلک. اللہم خالف بین کلمتہم وعلق الروب فی قلوبہم وانزل علیہم رزقک ونقمتک ونقمتک وباسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. اللہم انصر جیوش المسلمین وسرایاہم ومرابطہم فی مشارق الارض ومغاربها انک علی کل شیء قدیر. اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اجعل التقوی زادہم والایمان والحکمت فی قلوبہم وعوزہم ان یشکروا نعمتک التی انعمت علیہم وان یوفوا بعہدک الذی عاہدتہم علی. الہ الحق وقالق الخلق. اللہم اغفر لمن توفی من المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات ولمن ہوا لاحق بهم من بعدهم منهم انك انت العزیز الحکیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وینہ عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم فانہ ذاکر لمن ذکر واسألوا اللہ من رحمته وفضله فانہ لا یقیب علیہ داع دعاہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اما بعد، اس ہفتے کی جو مناسبتیں ہیں، سب سے پہلی مناسبت جو ہے وہ ماہ رجب ہے. پچھلی مرتبہ پچھلے جمعے میں یہ بات عرض کی گئی کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور عام مہینوں کی بنسبت اس مہینے کی فضیلت زیادہ ہے, اور تین کام اس مہینے میں انجام دینے ہیں, ایک روزہ رکھنا, دوسرے استغفار کرنا, اور تیسرے صدقہ دینا. یہ تین کام فراموش نہ ہو آخر مہینے تک, کہ جب بھی ممکن ہو روزہ رکھیں. عرض کیا اگر پورا مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ابتدائی اور درمیانی اور آخر کے تین دن روزہ رکھ لے, اور اگر یہ 9 دن بھی روزہ نہ رکھ سکے تو کم از کم 27 رجب کو روزہ رکھ لے. اور استغفار, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے استغفار کرے, طلب بخشش کرے, معافی طلب کرے اللہ سے, استغفر اللہ واسألہ التوبہ. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس مہینے میں یہ ذکر ہماری زبان پر ہے, استغفر اللہ, پروردگار ہماری مغفرت فرما, ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں, واسألہ التوبہ, اور اس سے اور تجھ سے توبہ کا سوال کرتے ہیں. اور جو مناسبتیں اس ہفتے میں واقع ہوئی ہیں, 5 رجب, 5 رجب کو 10ویں امام امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کا دن ہے. کل 10ویں امام ہی کی شہادت کا دن تھا, اور پھر آنے والے کل یعنی 5 رجب کو 10ویں امام کی ولادت کا دن ہے. 10ویں امام کے حوالے سے جو بات عرض کرنی ہے کہ جو زیارت ہمارے پاس جامع کبیرہ کے عنوان سے موجود ہے, زیارت جامعہ کبیرہ, یہ خود 10ویں امام کی تعلیم کردہ زیارت ہے. اس زیارت کو 10ویں امام نے اپنے ایک صحابی کی درخواست پر اس کو تعلیم دی تھی. اور زیارت جامعہ کبیرہ وہ زیارت ہے جو تمام ائمہ کی مزار کے پاس پڑھی جا سکتی ہے, تمام ائمہ کے روزوں کے پاس یہ زیارت پڑھی جا سکتی ہے, زیارت جامعہ کبیرہ. اور جو فضائل لوگ پڑھتے ہیں معمولاً, اور مطالبہ بھی ہوتا ہے سامعین کی طرف سے کہ فضائل پڑھیے فضائل پڑھیے, فضائل کا بہترین اگر کوئی منبع ہے, کوئی سورس ہے فضائل اہل بیت کا, تو وہی یہ زیارت ہے, زیارت جامعہ کبیرہ, جس میں ایک معصوم کی زبانی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان ہوئے کہ اہل بیت کو اللہ نے کیا عطا کیا ہے. اگر یہ دیکھنا ہے تو آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیے. زیارت جامعہ کبیرہ 10ویں امام نے تعلیم دی, اور عرض کیا کہ یہ تمام ائمہ کے مزارات کے قریب پڑھی جا سکتی ہے. اس کا طریقہ بھی خاص ہے. فرمایا کہ جب بھی تم حرم کے پاس پہنچو تو ٹھہر جاؤ اور شہادتین پڑھو, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اور غسل کر کے داخل ہو حرم میں. معصوم کے حرم میں جب بھی داخل ہو با غسل, غسل کر کے داخل ہو, اور جب زری کے قریب پہنچ جاؤ تو 30 مرتبہ تکبیر بلند کرو, 30 مرتبہ, پھر کچھ قدم آگے بڑھو, پھر 30 مرتبہ تکبیر بلند کرو, اور جب بالکل زری کے قریب پہنچ جاؤ تو 40 مرتبہ تکبیر بلند کرو. 30, 30 اور 40, 100 مرتبہ. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ یہ 100 مرتبہ امام نے جو تعلیم فرمائی کہ 100 مرتبہ تکبیر بلند کرے معصوم کی مزار کے قریب, یہ اس لیے ہے تاکہ غلو کا شائبہ نہ ہو اور انسان یاد خدا سے غافل نہ ہو, اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو کہ معصوم کے پاس آیا ہے معصوم کے ذریعے سے خدا سے قریب ہونے کے لیے. یہ فلسفہ علامہ مجلسی نے بیان کیا کہ شہادتین کیوں جاری کرے, کلمہ کیوں پڑھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, پھر آگے بڑھ کر 30 مرتبہ تکبیر بلند کرے, پھر 30 مرتبہ تکبیر بلند کرے, پھر 40 مرتبہ تکبیر بلند کرے. یہ 100 تکبیریں اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو, خدا کی یاد. زیارت وسیلہ ہے, اللہ خود ہم زیارتوں میں زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں کس بات کا, ہم کو خدا سے قریب کرنے کا, ہم آپ کے ذریعے سے خدا سے قریب ہوتے ہیں. اور یہ زیارت جامعہ کبیرہ کی طرف ہماری کم یعنی ہماری توجہ کم ہے، زیارت جامعہ کبیرہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، زیارت جامعہ کی طرف۔ دسویں امام کی تعلیم کردہ ہے، اور 10 رجب کو اسی ہفتے امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ 10 رجب کو پورے مہینے یعنی رجب کے مہینے میں 4 اماموں کی ولادتیں ہیں، اسی وجہ سے اس مہینے کو ماہ امامت و ولایت بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی تاریخ کو 5ویں امام کی ولادت تھی، 5ویں تاریخ کو 10ویں امام کی، اور 10ویں تاریخ کو 9ویں امام کی، اور 13ویں تاریخ کو امیر المومنین کی۔ 4 اماموں کی ولادت کی وجہ سے ماہ رجب کو ماہ امامت اور ولایت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک حضرت کا ایک نورانی قول پڑھ کر سنا دوں کہ یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم، فرماتے ہیں کہ عدل کا دن ظالم کے لیے اس دن سے زیادہ سخت ہوگا جس دن مظلوم پر ظلم ہوا تھا۔ عدل کا دن ظالم کے لیے بڑا سخت ہے، کس دن سے سخت ہے؟ اس دن سے سخت ہے جس دن اس نے مظلوم پر ظلم کیا تھا۔ ظالموں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ وہ دن بڑا سخت آنے وقت سخت گرفت ہونے والی ہے ظالموں کی۔ آپ دیکھیں، اسی بات سے میں اس بات کو جوڑ دوں کہ گزشتہ 2 مہینوں سے 60 دنوں سے مسلسل افغانستان میں خودکش حملے ہو رہے ہیں، خودکش بمبار آ کے اپنے آپ کو اڑا لے رہا ہے، جس کے نتیجے میں کئی لوگ شیعہ سنی سب جاں بحق ہو رہے ہیں، لیکن تعداد شیعوں کی زیادہ ہے۔ ابھی پرسوں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نوروز کے دن شیعہ کسی مزار کے قریب جمع ہوئے تھے، خودکش بمبار نے اپنے آپ کو اڑا دیا، 29 لوگ جاں بحق ہو گئے، 50 سے زیادہ زخمی۔ اب وہ جو 50 سے زیادہ زخمی ہیں، پتہ نہیں ان میں سے کتنے بعد میں دم توڑنے والے ہیں، کیونکہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ 60 روز میں، گزشتہ 2 مہینوں میں کئی متعدد حملے ہو چکے ہیں افغانستان میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعوں میں سے کسی ایک جمعے میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ شام میں جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور جو واویلا مچایا جا رہا میڈیا میں کہ مارا جا رہا، کس کو مارا جا رہا؟ دہشت گردوں کو مارا جا رہا، تو دہشت گردوں کے مارے جانے پر واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ دہشت گردوں کے مارے جانے پر واویلا اسی لیے مچایا جا رہا ہے تاکہ ان کو محفوظ طریقے سے افغانستان منتقل کر دیں، اور کر بھی دیا گیا ہے۔ اور یہ جو 60 دنوں میں جو حملے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ شام سے جو دہشت گرد فرار کر رہے ہیں ان کو لا کر افغانستان میں محفوظ جگہ پر رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ مزید کارروائی کرے شیعوں پر۔ 60 دنوں میں متعدد حملے، کئی لوگ شہید ہو گئے افغانستان میں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا، یہ خود امریکہ کا کام ہے۔ یہ وہی لوگ شام میں جو دہشت گردی شروع ہوئی اس کا اسپانسر، پیسہ لیتے ہیں اربوں سے، اپنا دماغ اور اسلحہ ان کے پیسے لے کر اسٹریٹجیز بناتے ہیں اور اسلحہ فراہم کرتے ہیں تاکہ اس طرح مستحکم حکومتوں کو۔ اور شام، آپ دیکھیں شام کی حمایت اس لیے ہے، وہ اس لیے کہ شام اسرائیل کے خلاف ایک مضبوط قلعہ ہے، اس لیے شام کی حمایت ہے، وإلا کون سا عرب ملک ہے جو شام کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے؟ اب افغانستان کے شیعوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، متعدد لوگ شہید ہو چکے ہیں، لیکن دشمن کو معلوم ہونا چاہیے یہ بات، اور اگر معلوم نہیں ہے تو کم از کم ہم کو معلوم ہونا چاہیے یہ بات کہ شہادتوں سے، قتل کر دینے سے، اور قتل کر کے یہ سوچنا کہ اس قوم کا نام و نشان مٹا دیں گے، شیعوں کا خاتمہ کر دیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے، بلکہ جتنی شہادتیں ہوئی ہیں اتنی ہی یہ قوم مضبوط ہوئی ہے۔ جتنی شہادتیں، جتنی قربانیاں پیش کی گئی ہیں، یہ قربانیوں نے انہیں اور پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے شہادتیں کمزور نہیں کرتی کسی قوم کو، کسی ملت کو قربانیاں کمزور نہیں کرتی، ہاں کچھ لوگ ضرور ہمارے درمیان سے اٹھ جاتے لیکن قوم مضبوط ہو جاتی۔ آپ 79 سے دیکھ لیں اگر زیادہ پیچھے جانا نہیں چاہتے ہیں تو. اگر اور زیادہ بہت زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتے ہیں 79 سے دیکھ لیں گے. 79 سے جو شیعوں پہ جو مظالم ہیں دن بدن شیعہ قوم مضبوط ہوئی ہے, اور آج جو طاقت شیعوں کو حاصل ہے اس سے پہلے تاریخ میں کبھی شیعہ اتنے مضبوط نہیں تھے. یہ بات کئی بار عرض کر چکا ہوں, اور یہ نتیجہ قربانیوں کا ہے. کیونکہ جو خون بے گناہ کا خون جب زمین پر گرتا ہے یا ناحق جو خون بہایا جاتا ہے وہ خون اثر لاتا ہے, اس خون کا اثر ہے. اور اس خون کا وہ خون یہ اثر دکھا رہا ہے کہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ طاقتور ہیں. بہر کیف کہ کبھی بھی دشمن یہ خیال نہ کرے کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے, قتل کر کے ختم کر دیں گے, بم دھماکوں سے ختم کر دیں گے. ختم ہونے والے نہیں ہیں ہم, اور دن بدن مضبوط ہوں گے, اور خدا کا فضل ہمارے شامل حال رہے گا. آخری بات جو عرض کرنی تھی کہ ایک مومن کہہ رہے تھے, لیکن آج وہ موجود نہیں ہیں, کہ اس طرف توجہ دلائی جائے نماز شب کے حوالے سے, کہ الحمدللہ یہاں جو نمازی مومنین موجود ہیں کہ یہ نماز یومیہ کے تو پابندی ہے, نماز جمعہ کے بھی پابند ہے, ساتھ میں نماز شب کی بھی پابندی کی جائے. کہ ہمارا طرح امتیازی یہی ہے, ہماری طاقت کا منبع یہ ہے. طاقت کا منبع کیا ہے, ہماری طاقت کا سورس کیا ہے, مین سورس کیا ہے؟ ہماری طاقت کا منبع اللہ سے راز و نیاز ہے. رات میں اٹھ اور دیکھیں نماز شب جو ہے, نماز یومیہ میں ممکن ہے ہمارے ذہن میں کوئی اور خیال آئے کہ لوگ دیکھ کے واہ واہ کریں, ہماری تعریف کریں کہ کیا نمازی شخص ہے, لیکن نماز شب ایک ایسی نماز ہے وہاں پہ سوائے اللہ کی محبت کے کوئی اور چیز آپ کو بیدار کر ہی نہیں سکتی. یعنی وہاں جو بیدار ہو رہے ہیں آپ, اللہ کے لیے بیدار ہو رہے ہیں, اور نماز بھی جو پڑھ رہے ہیں, اپنی پیشانی سجدے میں جو رکھ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں. یومیہ نمازوں میں شاید ہماری نیتیں خالص نہ ہوں مکمل طور پر, لیکن جب نماز شب میں انسان ٹھہر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی رمق اس کے دل میں باقی ہے. تو توجہ کریں اس طرف, نماز شب کی طرف. ہمارے استاد, خدا ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ, وہ اتنی تاکید نماز شب کی کرتے تھے. کن ایام میں؟ ایام عاشورہ میں. پہلی محرم کی مجلس پڑھی, نماز شب کی تاکید شدید تاکید. دوسری, تیسری, نویں محرم آ گئی, شدید تاکید. اور کہتے تھے کہ یہ تاکید اس لیے کہ کیونکہ یہ تاکید معصوم کی طرف سے, علیکم بالصلاۃ اللیل, تم پر لازم ہے نماز شب, علیکم بالصلاۃ اللیل, تم پر لازم ہے نماز شب. اور کہتے تھے اگر تم 11 رکعت ادا نہ کر سکتے ہو 8 رکعت ادا کرو, اگر 8 رکعت ادا نہ کر سکتے ہو تو 3 رکعت ادا کرو, اور اگر 3 رکعت ادا نہ کر سکتے ہو تو 1 رکعت ادا کرو, اور اگر 1 رکعت بھی ادا نہیں کر سکتے تو سحر کے وقت اٹھ کے اپنا سر سجدے میں رکھ, پروردگار کی بارگاہ میں رکھ. اس حد تک تاکید کرتے تھے. اور سید علی قاضی کا مشہور قول ہے کہ اگر تم کو دنیا چاہیے تو نماز شب پڑھو, دین چاہیے تو نماز شب پڑھو. دنیا کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی کنجی نماز شب. توجہ کریں مومنین, نماز شب کی طرف توجہ کریں, یومیہ نمازوں کو جماعت سے مساجد میں ادا کریں, اور نماز شب فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے, 20 منٹ پہلے, جیسے بھی ممکن ہو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں. پروردگار ہم سب کو عبادتیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم. آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کے لیے.